الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقت مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے حقیقت انسان. حقیقت انسان اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم قرآن حکیم کی روح سے انسان کی عظمت کو سمجھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا یہ تذکرہ کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتہائی شرف دیا ہوا, انتہائی محبت سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے. لہذا الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سورۃ التین کی آیات کے حوالے سے یہ بات سمجھی تھی کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے, بہترین ساخت پر یا بہترین معیار پر اس کو پیدا کیا ہے. اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے, عظمت کیا ہے, یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج دنیا میں مختلف تھیوریز, فلسفیز انسان کے بارے میں کیا ہیں. جب آپ انسان کو جس نوعیت کی چیز سمجھیں گے اسی سے متعلق تصورات دیں گے, فلسفیز دیں گے, تھیوریز دیں گے. لہذا ویسٹ میں انسان کے بارے میں جو زیادہ معروف تھیوری ہے وہ ڈارون کی تھیوری ہے. ڈارون نظریہ ارتقاء کا ماننے والا اور اس کو پروموٹ کرنے والا ہے. نتیجتاً انسان کو جانور قرار دیا گیا اور بندروں سے معاذ اللہ اس کا تعلق جوڑا گیا. اسی طرح فرائیڈ کا تصور ہمیں ملتا ہے. فرائیڈ انسان کے اندر جو مختلف جذبات ہیں اس حوالے سے, جنسی جذبے کو, سیکچول انسان کے اندر جو تصور رکھا گیا اسی کو اصل سمجھتا ہے. اسی طرح مارکزم میں جو معاشی نظام دیا اس کے تحت انسان کو سوشل اینیمل قرار دیا گیا. تو مختلف تھیوریز آپ کو ملیں گی کہ جو ویسٹ کے بارے میں, ویسٹ کے حوالے سے موجود ہیں. جو انسان کے بارے میں سمجھا گیا کہ انسان معاذ اللہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر, ڈارون کی تھیوری کی بنیاد پر جانور ہے, تو اس کو سوشل اینیمل قرار دیا گیا. اور پھر جب جانور قرار دیا تو پھر جنسی بہراروی جانوروں کے اندر جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اسی اعتبار سے اس کو پھر تصورات دیے گئے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انسان قرآن کی روح سے انسان اشرف المخلوقات ہے. اور رب کائنات قرآن کے انسان کے بارے میں جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ دو آیات مبارکہ پچھلے جمعے پڑھی گئی تھیں اس کو خلاصتاً پڑھیں گے. انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کی آیات کے حوالے سے یہ بات سمجھیں گے کہ انسان کے تخلیق کے مختلف مراحل اور اس میں خاص طور پر باسے بادل موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے لیے رب کائنات نے جو دلیل دی ہے وہ انسان کے یہ مختلف مراحل ہیں. لیکن عظمت کو سمجھنے کے لیے تازہ کیجئے کہ رب کائنات نے سورۃ التین کی ابتدائی چار آیات میں چار پیغمبروں کی قسمیں کھائیں عظمت کے حوالے سے. والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, قسم ہے اس امن والے شہر کی. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انجیر سمبل ہے اس بات کا کہ جہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے. اسی طرح زیتون ایک پھل ہے لیکن اس علاقے میں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, شام اور فلسطین کا علاقہ, یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے, لہذا اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. طور سینا کی قسم کھائی, پہاڑ کی قسم کھائی, اس پہاڑ سے جو ہستی فوراً زون میں ذہن میں آتی ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا گیا اس بات پر. وہ حاضل بلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکے کی قسم کھائی, اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس مکے کو آباد کرنے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ چار قسمیں پانچ عظیم ترین انسانوں کی کھائی گئیں اور اس بات پر گواہ بنایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر, بہترین ساخت پر, بہترین معیار پر پیدا کیا. اگر اس کے لیے تاریخی اعتبار سے گواہی لینا چاہتے ہو تو دیکھو ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں یہ بات ارشاد کی گئی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اور یقیناً ہم نے بنی آدم پر بڑا کرم کیا, اکرام کیا, بزرگی دی, اور کیسے دیا, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم انہیں اٹھائے پھرتے ہیں بحر و بر میں, ہم نے یہ صلاحیت دی ان کو کہ وہ بحر و بر کے اندر سواری کرتے ہیں, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. انسان سب سے زیادہ پاکیزہ ترین مخلوق ہے اور پاکیزہ ترین ہی غذا اس کے لیے اللہ پاک نے فراہم کی ہے, اور انسان ہونے کے قابل وہی شخص ہیں کہ جو پاکیزہ غذا استعمال کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. وَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہیں اس میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے انسان کو فضیلت کے اعتبار سے. تو بہرحال ان دو آیات پر پچھلے جمعے ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی اصل عظمت اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ عبداللہ ہے, معاذ اللہ ڈارون کی تھیوری کے تحت جانور کبھی بھی نہیں رہا. اسی طرح اس کی حیثیت دنیا میں کیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ, اپنا وائسرنز, اپنا ڈپٹی بنا کر بھیجا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حیثیت عظمت کے بیان پر ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, تو عبداللہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض یہ اسٹیٹس ہے انسان کا. اب اس اسٹیٹس کے تحت اگر بات کی جائے تو انسان یقیناً عظیم ہے, عظیم ترین مخلوق ہے, لہذا اس کی عظمت کی ایک اور دلیل دی گئی تھی اور وہ ہے اس کی روح. آج انشاءاللہ اس کی تفصیل اور آئے گی کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, کمپاؤنڈ ہے, ایک اس کا جسم ہے. جسم کے حوالے سے آج سائنس بہت ترقی کر کے دکھاتی ہے, ایمبریولوجی پڑھیں گے آپ پوری کی پوری, آج نیٹ پر دیکھ لیجئے کیسے انسانی تخلیق ہوتی ہے. اس کے جتنے بھی مراحل ہیں جو مختلف اعتبار سے ہیں وہ سب کے سب قرآن حکیم میں موجود ہیں, انشاءاللہ آج تفصیل سے پڑھ لیں گے. سورۃ الحج اور سورۃ المومنون یہ دونوں کی دونوں صورتیں ساتھ ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کے مراحل جو رحم مادر میں ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اسی صورت میں انشاءاللہ ایک اور بات بھی سمجھیں گے کہ جب رحم مادر میں انسان 120 دن کا مختلف سٹیجز سے گزرتا ہوا 4 مہینے کا ہوتا ہے، آج سائنس بتاتی ہے تقریباً اس ہتھیلی کے برابر، یہ پام جو انسان کی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں سب کچھ اس کا بن چکا ہوتا ہے، دل دماغ اور جو کچھ بھی بننے والی چیز ہوتی ہے وہ بن چکی ہوتی ہے، بقیہ 5 مہینوں میں اس کی گروتھ ہوتی ہے، گروتھ، ورنہ انسان مکمل بن چکا ہوتا ہے 4 مہینے کے اندر، اتنا بڑا تقریباً. اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے. یہ ہے اصل میں فیصلہ کن سے ڈیسائسو تھنگ، کہ جانور میں، حیوان میں، اینیمل میں، ایک بھیڑ بکرے اس میں اور انسان میں کیا فرق ہے. انسان میں فرق یہاں سے پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے. لہذا سوال کیا گیا تھا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کیا تھا کہ سوال آزمائش کے لیے تھا. سوال دو طرح سے کیے جاتے ہیں، ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی جو پوچھا جا رہا ہے ان کو پتا بھی ہے، اتنے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے فلاسفر ہیں، اتنے بڑے مبلغ ہیں، یہ سوال ایک ٹیسٹنگ کے لیے ہوتا ہے اور اپنی خود نمائی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور دوسرا سوال ہوتا ہے جاننے کے لیے کہ نہیں باقاعدہ سوال کیا جائے. تو قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے جتنے بھی سوالات ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے، وہ سارے کے سارے جاننے کے لیے تھے اور بہتر سے بہتر انداز میں بات کو سمجھا جائے، عمل کرنے کے لیے. اور یہودیوں کے، مشرقین کے اور آج کے دور کے فلاسفر جو بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں، اس کا مقصد ہرگز جاننا نہیں ہوتا بلکہ خود نمائی ہوتا اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہودیوں کے یہ 3 سوال، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، اور روح کی کیا حقیقت ہے، یہ 3 سوالات پوچھے گئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آزمانے کے لیے. 2 سوال کے جواب سورہ کہف میں دیے گئے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اور 1 سوال سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وہ یس الونک عن الروح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل روح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح جو ہے یہ تمہارے رب کے امر میں سے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا امر ہے، امر رب ہے، اس میں سے، اور اس کی حقیقت یہ ہے، تمہارے علم کی حقیقت یہ ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا، تم اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ بہت تھوڑے لوگوں کو اس کا علم ہے، بہت تھوڑے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ بہرحال روح کیا ہے، کم لوگوں کو علم ہے اس کا، کم لوگوں کو علم ہے اس کا. سورج کا یہ کہنا ہے، سورج کا یہ کہنا ہے روشن کرنا دنیا کو، بس یوں ہی جلتے رہنا ہے، بس یوں ہی اپنی آگ میں جلنا ہے. تو بہرحال ہر چیز کا علم ضروری نہیں ہر انسان کو. تو علم کے بارے میں، روح کے بارے میں فرمایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر بہت تھوڑا، یا بہت تھوڑے لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے، اور ان بہت تھوڑے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کو اس بات کا علم دیا گیا، ان کے ذریعے سے ان کی امتوں کو اس حقیقت کا پتہ چلا کہ روح کیا ہے. بہرحال روح کے حوالے سے آج ذرا تفصیل سے ہم پڑھ لیتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، دوسرا حصہ میرا آج کی گفتگو کا وہ انسان کی تخلیق سے متعلق ہوگا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ الحج میں رب کائنات نے باسے بادل موت کے کیا معنی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. آج کا فلسفی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیسے اٹھائیں گے جب ایک شخص مرنے کے بعد ڈسپوز آف ہو جائے گا، بلکہ لیٹسٹ اصلاح کیا ہے، ڈی کمپوز ہو جائے گا، ہڈیاں اس کی مر کھپ جائیں گی، تو کیسے اللہ پاک اٹھائے گا. اب کیسے کا ایک جواب تو بالکل واضح ہے، اللہ پاک چاہے گا کن، اللہ پاک حکم دے گا کن فیکون، اللہ پاک کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی. لیکن یہ وہ دلیل ہے کہ جو کسی مسلمان کو دی جائے گی، یا اس سمجھدار مسلمان کو یہ سمجھے کہ رب کائنات کی قدرت کیا ہوتی ہے، اس کا علم کیا ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے. چھوٹے بچوں کی مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آج کل میتھڈ آف ٹیچنگ بدل گیا. اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں آگ جلاتی ہے، تو آپ پہلے اس کو پڑھاتے تھے آگ ایسی ہوتی ہے، اس کی پراپرٹیز یہ ہیں، جلاتی ہے، یہ کرتی ہے. لیکن چھوٹے بچوں کو آگ جلانے کے لیے یہ آپ کمرے میں، اس امتحان گاہ میں، یا جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، آگ لے کر آئی ہیں، جلا کر دکھا دیجیے، آگ ایسے جلاتی ہے، کاغذ جلایا، کوئی بھی چیز جلایا، ایسے یہ آگ ہوتی ہے، یہ ایسے جلاتی ہے. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. اپنی آنکھوں سے بچہ دیکھے گا, آبزرو کرے گا کہ ہاں ایسے آگ جلاتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن حکیم عقلی اعتبار سے بہت سارے دلائل دیتا ہے, باس بادل موت پر, قیامت پر, لیکن اپنی آنکھوں سے جو کچھ تم دیکھ سکتے ہو, آبزرو کر سکتے ہو, اس پر ذرا غور کرو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا. اس کی ایک بہترین مثال ایمبریالوجی کے اعتبار سے باس بادل موت پر انسانی زندگی میں رحم مادر میں موجود مرائل ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا قرآن کی میں دو مرتبہ آئے ہیں, سورہ حج میں بھی ہیں اور سورہ مومنون میں بھی. اب آیات پڑھ لیجئے. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس, خطاب یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے, خطاب یہاں اہل ایمان سے نہیں, تمام انسانوں سے. انسان قرآن حکیم کا اصل مخاطب انسان ہے, اور بہترین انسان وہ ہیں جو اس سے مخاطب, اس خطاب کو سنیں بڑے غور سے. دیکھیں انسان کہلانے کے قابل وہی ہے کہ جو سننے والا ہو. وہ جو ہمارے بڑی مشہور کہاوت ہے بھینس کے آگے, یہ کہاوت کچھ سمجھا سکتا ہے؟ بھینس کے آگے بین بجانا بیکار ہوتا ہے. مطلب بھینس کے آگے بین بجانا کیا ہے؟ بین آپ بجاتے ہیں سانپ کے سامنے تو اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے, لیکن بھینس کے آگے بین بجانے سے مراد یہ کہ آپ بھینس کو کتنی ہی اچھی بین بجائے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو انسان کہلانے کے قابل لائق وہ شخص ہے کہ جو رب کائنات جس کو مخاطب کرتا ہے تو وہ بڑے غور سے سنتا ہے, سننے والا, سمجھنے والا, آبزرو کرنے والا, وہ انسان ہے. باقی تو سارے جانوروں کی طرح ہے, لائک اینیملس. وہ تو سوشل اینیمل جس کو کہا گیا وہ درحقیقت اینیمل ہی ہے کہ جو قرآن کی بات نہ سنے, دین کی بات نہ سنے اور سمجھے نہ, دل کی آنکھوں سے نہ دیکھیں, دل کے کانوں سے نہ سنیں, آبزرو نہ کریں, وہ واقعی میں انسان کہلانے کے قابل نہیں. ان کو ڈارون کی تھیوری کے تحت بندر ہی ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے انسانوں اگر تم آخرت میں باس بادل موت کے حوالے سے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو, کوئی کسی بھی نوعیت کا ڈاؤن ہے, ریب ہے تمہارے دل میں, فانا خلقناکم من تراب. اب دیکھیں تفصیل, ایک ایک چیز ذرا غور سے دیکھیے گا. تو ہم نے تو تمہیں پیدا کیا مٹی سے, تم اپنی اس پیدائش پر غور کرو ذرا, تمہاری حقیقت کیا ہے. تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے, ثم من نطفہ. اب گنتے جائیے, سب سے پہلا اوریجن انسان کا کیا ہے؟ مٹی, زمین سے پیدا کیا. ہم نے آیت سنائی تھی آپ کو سورۃ طہٰ کی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اس مٹی سے, زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں تمہیں لوٹا دیتے ہیں مرنے کے بعد, ہماری ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے, ڈیکمپوز کرنے کے لیے زمین کے اندر دبا دیا جاتا. وہ منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے. یہ ہے فیصلہ کنچ ہے, دوبارہ نکالیں گے تارۃ اخرى دوبارہ. تو پہلی تخلیق کا پہلا مرحلہ مٹی, انسان کا اوریجن مٹی ہے, آج سائنس بھی بتاتی ہے. دوسرا مرحلہ ثم من نطفہ, پھر نطفے سے, وہی چیز انسان کھاتا ہے, اور ایمبریالوجی میں پہلا مرحلہ وہ نطفہ ہے. یہ وہ مادہ ہے جسے جسم کے پیداوار, یہ مادہ بھی اسی جسم کی پیداوار ہے جو مٹی سے بنا اور مٹی سے فراہم ہونے والی غذا پر پلا بڑھا. ثم من علاقۃ, اور پھر اگلا سٹیج ہے علاقہ. قرآن حکیم علاقہ پر بہت زیادہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. عام طور پر علق کا ترجمہ جو ہے وہ جمع و خون کر دیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال عام طور پر علقہ کا ترجمہ جمع و خون کیا جاتا ہے, جو درست نہیں ہے. اس لفظ کی وضاحت سورۃ المومنون میں ابھی آگے چل کر آ جائے گی انشاءاللہ. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ, پھر گوشت کے لوتھڑے سے, اگلا سٹیج نطفہ جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے, جو واضح شکل کا, شکل واضح بھی ہوتی ہے اس کی, غیر واضح بھی ہوتی ہے. یہ اگلا سٹیج ہے انسانی زندگی کا. اور جیسے میں نے عرض کیا, جو لوگ بھی سائنس پڑھنے والے ہیں, بایولوجی, زولوجی, ایمبریالوجی, فزیولوجی پڑھنے والے ہیں, وہ بات ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں گے. اگلا سٹیج, پھر پہلے مرحلے میں اس لوتھڑے پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہوتے, پھر رفتہ رفتہ مختلف مقامات پر نشانات بننے لگتے ہیں, بازو اور ٹانگوں کی جگہ پر دو دو نشان بنے, اور اسی طرح دوسرے اعضاء کے نشانات بھی ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. گریجولی یہ ہوتا ہے. لینو بین لکم, اور یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے. انسانی زندگی کے یہ مرائل. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کو, ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر, ہم چاہتے ہیں اس وقت ایک وقت معینہ تک. اب انسانی زندگی میں خاص طور پر چار مہینے تو میں نے عرض کیا کہ یہ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتا ہے, تقریباً مزید پانچ مہینے گزارتا ہے کہ نو مہینے کے اندر رحم مادر میں انسان کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدہ, پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں اور پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو. ومنکم من یتوفا, ان میں سے بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کو نہیں پہنچتے, اور تم میں سے ایسے بھی جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں, چھوٹے بچہ ہے مر جاتا ہے, کبھی کبھار ٹین ایجز میں انتقال ہو جاتا ہے. لیکن میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑی عمر تک تم کو پہنچاتے ہیں, اور اتنی بڑی عمر کہ نکمی عمر جس کو کہا گیا. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ, اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں, ایج میں زیادہ کر دیتے ہیں, اس کی تخلیق میں نقص پیدا کر دیتے ہیں. یہ پانچواں اسٹیج ہے, ان شاء اللہ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. تو بہرحال انسانی زندگی کے یہ مرائل تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, ایمبریولوجی تو آج تمہیں حقیقت بتا رہی ہے اور سارے حقائق کھول کھول کر بیان کر رہی ہے, لیکن انسان کہاں تک پہنچتا ہے, صرف اپنی آنکھوں سے بوڑھا انسان دیکھتا ہے, بڑھاپے تک دیکھتا ہے, لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد کے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لہذا اس حوالے سے سورۃ الحدید میں رب کائنات نے اس طرح اور اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور انسانی زندگی کے اسٹیجز کو کھول کر بیان کیا ہے, خاص طور پر پیدائش کے بعد کے مرائل. یہ تو امبریولوجی میں پیدائش سے پہلے کے مرائل کا تذکرہ ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, یہ تو دیکھتے ہیں, لیکن رب کائنات نے اور اس کو واضح کیا سورۃ الحدید میں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد, بہت ہی خوبصورت تشریح ہے انسانی زندگی کی, اور انسانی زندگی کے ڈفرنٹ اسٹیجز کی. خاص طور پر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے بچپن, چائلڈ ہوڈ, پھر لڑکپن, ٹین ایج, پھر جوانی تیسرا اسٹیج, پھر بالآخر تفاخر بینکم یہ چوتھا اسٹیج انسانی زندگی کا, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. فورٹیز میں جب جاتا ہے بندہ, چالیس سے لے کر ساٹھ سال کی عمر, یہ تفاخر بینکم کی عمر ہے. اینڈ دا لاسٹ ون و تکاثر فی الاموال والاولاد, اور بالآخر بڑھاپا آتا ہے اور اس میں انسان تکاثر کرتا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت کی حویث, زیادہ مال آ جائے, زیادہ اولاد آ جائے. لیکن رب کائنات فرماتا ہے الہاکم التکاثر, تم کو اس کثرت نے, مال کی حویث نے, زیادہ سے زیادہ کمانے کی حویث نے غافل کیے رکھا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی قبروں کی زیارت کر لی. تو بہرحال ان پانچ اسٹیجز کے حوالے سے بھی ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو گم کر دینے والی چیز, آخرت کا انکار کرتا کیوں ہے؟ ایک اور کوئسچن پوچھ لیجیے اپنے آپ سے, یا ہم آخرت کا انکار نہیں کرتے لیکن آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر پاتے؟ بڑی تعداد تو لوگوں کی وہ ہے جو آخرت کا انکار ہی کرتی ہے, چلو بات ہی ختم. یہ اس کبوتر کی طرح ہے کہ جو بھوکی بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے. بڑا معصومانہ مثال ہے لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ایسے پنجرے میں ایک کبوتر موجود تھا, لیکن بلی نے وہ پنجرے کا تالا توڑ لیا اور بلی بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئی کبوتر کے. اب کبوتر کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے بھاگنے کی, بلی بھی بھوکی ہے اور طاقتور بھی ہے. اب کبوتر بڑی معصومیت سے آنکھیں بند کر لے اور آنکھیں بند کر کے بلی سے کہے کہ کیونکہ تم مجھے نظر نہیں آ رہی لہذا تم مجھے کھا ہی نہیں سکتی. ہے دلچسپ بات. اور بلی بھی بڑی معصوم ہے کہ ہاں آنکھیں کھول لو پلیز, تم مجھے, میں تمہیں دیکھ لوں ذرا, پھر میں تمہیں کھاؤں گی. تو ظاہر بات ہے بھوکی بلی ایسی بیوقوفی کبھی بھی نہیں کرے گی, نہ ہی آفر کرے گی. ایسے ہی انسان اپنی موت کا انکار کرے, آخرت کا انکار کرے, باسے بادل موت کا انکار کرے تو کرتا رہے. بیوقوف آدمی ہے وہ کہ جو جیسے بھوکی بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے. ایسے ہی موت کا انکار کرنے والا, موت کے بعد حساب کتاب کا انکار کرنے والا انتہائی بیوقوف آدمی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اس کو یاد رکھے, سمجھے کہ ہاں یہ موت آنی ہے, یہ مرائل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو پیدائش سے لے کر بڑھاپے کے, آبزرو کرتے ہو اپنی آنکھوں سے. تو غور کرو ذرا چھوٹے بچے پر, انسانی زندگی کا پہلا اور خوبصورت ترین مرحلہ، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. آج کا چھوٹا معصوم بچہ اس کی زندگی کیا ہے؟ دو تین چار سال کا بچہ کھیلتا ہے، کس سے کھیلتا ہے؟ پہلے زمانے میں بچوں کو کھلانے کے لیے کھلونے کے طور پر جھنجنے دیے جاتے تھے. مجھے بھی یاد ہے جھنجنے ہوتے تھے، جھنجنے سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں اب کسی گھر میں ہوگا بھی نہیں. وہ ہلایا جاتا تھا تو بچہ اٹریکٹ ہوتا تھا. آج کے دور میں پیدائشی طور پر بچہ کیا سیکھ کر آیا ہوا ہے؟ بولیے ذرا. موبائل فون. پیدائشی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی ماں نے سکھایا اس کو. پیدائش کے مرحلوں میں جو ماں دیکھتی ہے، سنتی ہے، جو کچھ بھی دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، ڈرونی فلمیں دیکھ رہی ہے، تو بچہ پیدائشی طور پر ایسا پیدا ہوگا. اللہ رسول کی باتیں سنتی ہے، قرآن سنتی ہے، قرآن پر عمل کرنے والی ہے، تو بچہ حافظ قرآن پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو یہ نو مرحلے ایسے نہ سمجھ، نو مہینے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ بیکار ہیں. یہ رحم مادر میں جو مراحل طے کیے جا رہے ہیں، روحانی طور پر وہ بچہ زندہ ہے اور آبزرو کر رہا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ کیا کر رہے ہیں. اور پیدائشی طور پر وہ کیا وہ صلاحیتیں، وہ چیزیں بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال اس طرف توجہ ہی نہیں. پیدائش کے مرحلے میں خاص طور پر ماں کو کیا کیا کرنا چاہیے، پوری سٹڈی ہے. تو بہرحال پہلا مرحلہ پیدائش کے طور پر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل، غفلت کی وجہ سے بس کھیل ہی کھیل. دوسرا مرحلہ، تھوڑا سا بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، فزیکلی ذرا فٹ ہوا، تو دوسرا مرحلہ آتا ہے جس کو بچپن کہتے ہیں، بلکہ لڑکپن کہتے ہیں، یہ ٹین ایج ہے. اور آج کے دور میں خوفناک ترین مرحلہ ہے. خوفناک ترین اس لیے کہہ رہا ہوں، دا موسٹ سینسٹیو ایج، اور ٹارگیٹڈ ہے باقاعدہ. ایسے پاگل نہیں ہے دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، اس عمر کے بچوں کو ٹارگیٹ کیا. کیسے ہمیں شاید اندازہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس عمر کے بچے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ موبائل دیجئے، وہ کیا دیکھنا چاہے گا؟ اس کو نظر آئے گا اگر ایسی چیزیں جو اٹریکٹ کرنے والی ہیں، تماشا، ایسا تماشا جس میں سارا سارا دن لگے رہے، پتہ ہی نہ چلے کون سا گیم کھیلا جا رہا ہے معاشرے میں. بچے ہی نہیں کھیل رہے ہیں، اب تو بڑے بھی کھیل رہے ہیں. 24 گھنٹے مسلسل ایک 18 سال 20 سال کا لڑکا پب جی کھیلتا رہا، ممکنات میں سے کیا اس نے، لیکن اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی. اتنا انوالو ہوا وہ، اتنا انوالو، اتنے اس میں اٹریکشن ہے ان گیمز میں، خاص طور پر یہ موبائل پر کھیلے جانے والے گیمز. ہمیں اندازہ نہیں ہے نیو جنریشن کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے. ایون گیم تو گیم ہے نا، دلچسپی ہے، لیکن ٹارگیٹ کیا کرنا ہے، اچیو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں جنسی آوارگی کتنی بتائی جا رہی ہے، فرینڈ شپ اور نہ جانے کیا کچھ. یہ تو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے سنی ہے، دیکھی نہیں ہے. دیکھ لیا جائے تو بارہ اس پر مزید تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑے سمجھدار آدمی نے اس پر ڈسکشن کی ہے. اٹس لیٹسٹ پرابلم. آج کے دور کا سب سے بڑا جدید مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو کیسے اس نشے سے باہر نکالیں. ایک نشہ تو وہ ہیروئن ہے نا، ہیروئن ہے، چرس ہے اور دیگر چیزیں. اس سے سمجھتا انسان کہ یہ اس وقت چرسی ہو گیا، موالی ہو گیا، شرابی ہو گیا، اپنی بچی کا کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہے گا ایسے شخص سے. لیکن پب جی کا اس پر سوار ہے نشہ، یہ پاگل ہوا ہوا اس کام کے لیے، تو اس کو بارہ نشہ سمجھتے ہی نہیں. اگلے 3-4 سالوں میں اندازہ ہوگا کہ کہاں پہنچ چکے ہیں، کہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک ہم پہنچ چکے ہیں. بارہ تنقید اس لیے بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں. ہم موبائل تو لائیں، ٹیب لائیں، اور نہ جانے کہ آپ تو انٹرنیٹ بڑا ضروری ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں بھائی، بچہ بچی آن لائن کلاسز کان میں لگا کر سن تو رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، کیا سن رہا ہے، آن لائن کلاس لے بھی رہا ہے یا نہیں، ماں باپ کو ایون پتہ ہی نہیں. تو بہرحال دوسرا اسٹیج ٹین ایج، فرام 30 to 9، دا موسٹ امپورٹنٹ ایج. اور اس میں بچے بچیوں کی ذہنی سطح، ذہنی ترقی، ارتقاء، خاص طور پر تھاٹس کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے بن رہے ہوتے ہیں. اور اس عمر میں جیسے تصورات، خیالات، آئیڈیالوجیز، فلسفیز اپنے بچوں کو الکنکیٹ کر دی گئی، وہ ساری زندگی ان کی شخصیت کا حصہ رہیں گے. لہذا سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کارٹون انڈسٹری پر، دنیا کی مہنگی ترین انڈسٹری ہے. کیا نام ہے اس کا، کارٹون انڈسٹری کا، کون سا ورلڈ؟ ڈزنی ورلڈ. آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کا بجٹ کتنا ہے، اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، بہرحال اپنے کیا، پوری دنیا کے بچوں کو کہہ لیجئے،
وہ جو کون سے کارٹون تھے بڑے مشہور، ابھی بھی دیکھیں تو بڑا مزہ آتا، ایک بلی اور چوہا، ٹام اینڈ جیری، سکھا کیا رہا ہے؟ ٹام اور جیری سکھا کیا رہا ہے؟ میسج کیا ہے؟ بننا کیا چاہیں گے آپ؟ ٹام اور جیری آئیڈیل کون سے ہیں آپ کے؟ یہ وائولیشن، یہ تشدد، قتل و غارت. وہ جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں گھس کر جس بدبخت نے 50 مسلمانوں کو شہید کیا نماز جمعہ کے دوران، کس چیز سے متاثر تھا وہ؟ کتنی دیری کے ساتھ اس نے فائرنگ کی ہے، باقاعدہ فیس بک پر آن لائن کر کے مسجد میں جا کر گولیاں چلائی ہیں، کس یقیناً کسی سے متاثر ہوگا نا، کہیں نہ کہیں سے انسپائریشن لی ہوگی. یہ ہے حاصل. تو ٹین ایج موسٹ امپورٹنٹ ایج، اپنے بچوں کی فکر کیجئے، آئندہ نسل کی یوں کہہ لیجئے، نیو جنریشن کی فکر کرنا ماں باپ کی، اساتذہ کی، مولوی صاحبان کی ذمہ داری ہے. اور آج کے مسائل، پرانے نہیں، آج کے لیٹسٹ پرابلمز کیا ہیں ہمیں پتا ہونے چاہیے، سائیکولوجیکلی ہم کیسے اس کو ڈیل کریں، کیسے اس کی ریمیڈی دیں، معلوم ہونا چاہیے. تو بہرحال دوسرا اسٹیج انسانی زندگی کا، بچپن اہم ہوتا ہے، والدین کو توجہ دینی ہے پوری کی پوری. 13 سال سے لے کر 19 سال کی عمر میں ماں باپ اور اساتذہ مل کر اس کی کاؤنسلنگ کریں اور اس کو ایک اچھا باعمل باکردار مسلمان بنائیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین ماں باپ، تربیت یافتہ محمد رسول اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے تربیت کی ہے حسن اور حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو یہ کردار، یہ آئیڈیل لوگ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. بہرحال دوسرا اسٹیج انسانی زندگی کا، میں نے وقت زیادہ لگا دیا کیونکہ متاثر کرنے والا اس وقت سب سے زیادہ جو افیکٹڈ کہہ لیجئے کہ اس وقت ہماری جنریشن ہے وہ ٹین ایجر ہے. اس کے بعد تیسرا اسٹیج زینتون، مزین کر دیا، جوانی. اور جوانی میں انسان کتنا اپنے آپ کو بناؤ سنگار میں لگا رکھتا ہے، ذرا اندازہ لگا لیجئے. آن لائن شاپنگ میں بھی کیا چیز زیادہ بک رہی ہے؟ کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے پاس؟ شاپنگ کرنے تو نہیں جاتے، گھر میں آتا، آتا کیا ہے؟ خواتین کیا کچھ خرید رہی ہیں آن لائن، کس چیز کی سیل سب سے زیادہ ہے؟ بناؤ سنگار کی چیزیں، میک اپ، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، ڈریسنگ، گویا زینت، مزین کرنا، اسی میں لگا ہوا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. تو یہ تیسرا اسٹیج انسانی زندگی کا جو اکثر و بیشتر غفلت کی وجہ سے برباد کرتا. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں جو توبہ کرے اللہ کے دین پر قائم رہے، یہ تو پیغمبروں کو سیوا. لہذا شیطان کا ہاٹ ٹارگیٹ بھی کون ہوگا؟ یہ ہے. ٹین ایجر کے بعد نوجوان کو سب سے زیادہ انسپائر کر رہا ہے شیطان، بے حیائی فحاشی کی وجہ سے، آج ویلنٹائن کی وجہ سے. ویلنٹائن، یہ تو ویلنٹائن تو ایک نام ہے نا، یہ پورا ایک کلچر ہے، بے حیائی کا کلچر جو ان کے معاشرے کو برباد کر چکا، ان کے معاشرے کو، ان کے خاندانی نظام کو، ان کی ثقافت کو برباد کر چکا، اور آج ہمارے معاشرے کو، خاص طور پر مسلمان معاشرے کو ٹارگیٹ کیا جائے. بے حیائی فحاشی کی داستانیں، 14 فیب آ رہا ہے، اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کتنی زیادہ اس کا انسپریشن ہمارے معاشرے میں، یوتھ کے اندر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں موجود ہے. یہ گلاب کا پھول سمبل ہے کس چیز کا؟ بے حیائی فحاشی کا. اب تو اللہ کا شکر ہے کووڈ نے اچھے خاصے انسانوں کو انسان بنا دیا، لیکن پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو، کم وتھ یور ویلنٹائن ایٹ پی سی ہوٹل، فار واٹ، فار ہوم؟ یہ آپ کے ملک میں دعوت دی جا رہی ہے، بے حیائی کی کھلم کھلا دعوت، ویلنٹائن ڈے کے لیے پی سی ہوٹل میں کیا کرنے آئے گا؟ کس کے ساتھ آؤ؟ کم وتھ یور ویلنٹائن، اپنے محبوب کے ساتھ آؤ. معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ دعوت ہے جو بے حیائی کی، جو شیطان کا ایجنڈا ہے. ٹارگیٹ کیا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرتی نظام میں، خاندانی نظام کو برباد کر دو، فیملی سسٹم کو برباد کر دو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک انسان کو، انسان کی عظمت، رب کائنات کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے ہر ایجنڈے سے سمجھداری کے ساتھ نکلنے کی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال چوتھا مرحلہ، تفاخرم بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. یہ 40s میں جب جاتے ہیں، 40 سال کے جب ہوتے ہیں، تو اچیومنٹس اپنی، بڑے بڑے ٹارگیٹس ہم نے اچیو کیے، میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، میں نے اتنا بڑا کاروبار بنا لیا، میری اولاد، میرا کاروبار، یہ چیزیں بیان کر رہا ہوتا. کر کے دیکھ لیجیے، بیٹھ کے دیکھ لیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو 40 سے 60 کی عمر میں، تفاخرم بینکم، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں. اور بالآخر پانچواں اسٹیج آ جاتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، پیر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں قبر میں لیکن فکر لگی ہوئی کسی طرح مال میں اور اضافہ ہو جائے. یہاں پاکستان میں بزنس موجود ہے بڑا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں بھی کر لوں، انگلینڈ میں کر لوں، یہاں پر بھی جائیداد خرید لوں، یہاں پر بھی کر لوں، یہ اس وقت تکاثر ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انسان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے، اور اس کو عزت اسی وقت ملے گی جب وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر رہے، نائب بنے رب کائنات کا، اور رب کائنات کے احکامات کو پہلے اپنے وجود پر اور پھر اس پوری دنیا پر نافذ و قائم کرنے والا بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.